الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك من جان بالأصول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اے مخاطب کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار کے بارے میں مباحثہ کیا کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا واقعہ یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے. اور اس سے بیشتر جو آیات کریمہ ہیں اس میں دین اسلام اس کا اختیار کرنا جسے نصیب ہو سے اس پر اللہ کریم کی رحمت اللہ کریم کی عطا, جو انکار کرتا ہے وہ جو حزب الشیاطین میں داخل ہوتا ہے اس کا انجام. پھر یہاں اگلا رکوع شروع ہوتا ہے تو اس میں جو موضوع ارشاد فرمایا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک گفتگو, وہ حق کا بیان فرمانا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے روبرو بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ, اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس موقع پر یہ آیہ کریمہ ارشاد فرمایا جا رہی ہے اس میں روایات دو پہلوؤں سے ملتی ہیں. ایک کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑ ڈالا اور جیل میں بند کرنے سے پیشتر کہ جو موقع تھا کہ اس پر گفتگو کی گئی, اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آگ سے جب آپ اللہ کریم کے کرم سے آزاد ہو گئے, وقت گزر گیا اور بعد میں ایسی صورت پیش آئی کہ ہر طرف قحط تھا اور مخلوق جو ہے اسی بادشاہ سے پاس جاتی تھی اناج کی خرید یا لینے کے لیے, تو وہ سجدہ بھی کراتا تھا اور اپنی جو خدائی ہے اس کے دعوے پر بھی بندے سے اقرار کراتا تھا. لیکن جب ان پہلوؤں سے دیکھیں تو حالات سمجھ آتے ہیں کہ گمان جو آتا ہے یا جو جسے سمجھ آتی ہے کہ یہ اس سے پہلے ہے, چونکہ آگ سے برات کے بعد ایسا نہیں کہیں ملتا واقعات میں کہ جہاں ایسا موقع ہو کہ بادشاہ بالعموم ملاقات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع دے کہ وہ بھی اسی طرح ملاقات کے لیے آئیں اور اناج پر بات کریں, کیونکہ وہ تو آپ کی زندگی کا دشمن تھا. اور یہاں جب ہم اسی حصے سے پہلے سے لیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑا اور بڑے بت پر کلاڑا رکھ دیا, تو یہ کلاڑے کا رکھنا بڑے بت کو چھوڑ دینا یہ بھی اس گفتگو کا حصہ ہے, اس دعوت کا حصہ ہے کہ جہاں انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ یہ کیسے پتھر ہیں جو اپنا تو کچھ کر نہیں سکتے, کلام تو بول نہیں سکتے, ساتھ کیا ہوا وہ بتا نہیں سکتے, تم ان سے بات کر نہیں سکتے, کیسے تمہاری یہ احتیاج پوری کریں گے. تو قرآن کریم میں وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے اس موقع پر. پھر یہ ایسی قوم تھی کہ قریب ہر بڑی شے کی جو ہے عبادت کرتی تھی, اور جیسے سورج چاند ستارے قرآن کریم نے یہ سے بھی بیان فرمائے, چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے زمین و آسمان کی وسعتیں دکھا دی تھیں, لیکن جہاں وہ سورج چاند ستاروں کی خدائی کا بیان فرما رہے ہیں کہ جب سورج چڑھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہوگا, یہ خدا ہوگا, یہ رب ہوگا, یا جس طرح چاند آیا طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا, ستاروں کو دیکھا, پھر غروب ہوئے تو آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کے غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ سارے ارشادات ہیں جہاں جہاں وہ قوم عبادت کرتی تھی ان کے معبودوں کی حقیقت بیان فرمائی. اگر چاند کو مانتے ہو کہ اس نے رات کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں خوبصورت ٹھنڈی روشنی کی ہے, خوبصورت ہے, اتنا بڑا ہے, طلوع ہوتا ہے اور ایک گردش ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائے کہ وہ کیسا رب ہے جو خود غروب ہو جاتا ہے. تو جسے غروب ہو جانا ہے وہ رب ہو نہیں سکتا, وہ تو خود محتاج. تو اسی طرح جب بتوں کی بات آتی ہے تو آپ نے تمام بت توڑے اور اس بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا اور کلاڑا رکھ دیا کہ اسی سے پوچھو, انہی کا کوئی جھگڑا ہوگا. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں بتا سکتے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ اپنا حال بیان نہیں کر سکتے, تمہاری احتیاج کیسے پوری کریں. تو اس موقع پر جب پیش کیا گیا, چونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور یہ بادشاہ ایسا بدبخت بادشاہ تھا کہ معلوم دنیا میں جو بڑی بادشاہیاں قدیم گزری ہیں ان میں سے ایک بادشاہی اس کی تھی. اللہ کریم نے اسے بہت بڑی بادشاہی دی, بہت بڑی قوت دی, اور اس قوت کے ساتھ آہستہ آہستہ اتنا متکبر ہو گیا کہ پھر مخلوق کو کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا پالنہار ہوں, رب ہوں, اور مخلوق سے سجدے کراتا تھا. اور وہ غفور الرحیم ہے, اس نے عطا فرمایا. پھر سامنے حق جو ہے اسے جب اللہ کریم نے آیا فرمایا, روشن فرمایا, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس حق کے سامنے کو باطل ٹھہر سکے, چونکہ باطل اس کی قوت, یہ سارا مدار جو ہے اس دار فانی, لیکن ہے مخلوق. اور جو حق ہے وہ حقیقت ہے, اور اس پر اللہ کریم کی جو ہے مدد اور نصرت اس میں شامل ہوتی ہے, اور حق حق ہے. اسی طرح جب روشنی اور اندھیرے کے مابین بات کریں گے تو اندھیرا وجود نہیں رکھتا, اندھیرا تب ہوتا ہے جب روشنی نہ ہو. تو جب روشنی ہو تو اندھیرا تو رہتا کوئی نہیں. اگر ہر دو کا وجود ہوتا تو مقابل وجود ہوتا, کوئی کمزور ہوتا اور کوئی طاقتور ہوتا. اسی طرح جو ناحق ہے اس کا وجود نہیں ہے, وجود حق کا ہے. اور ہم جب کمزوریاں کرتے ہیں, خطائیں اور گناہ کرتے ہیں, ہمارے ایمان کمزور ہوتے ہیں تو ظلمت بڑھتی ہے. ایمان مضبوط ہو تو ظلمت کا وجود نہیں رہتا, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو نمرود وہ بدبخت تھا کہ جسے اللہ کریم نے بہت بڑی بادشاہی دی, لیکن اس جاہ و جلال کو اس نے ذاتی خیال کیا, کمال ذاتی خیال کیا, اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا. اور یہ ایک عجیب بات ہے, اس سارے دعوے کے ساتھ جو جو دعوے دار گزرا ہے اس سے جو بھی حالات معلوم ہوتے ہیں یا احوال معلوم ہوتے ہیں, بڑی واضح سمجھ آتی ہے, اسے معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. چونکہ اپنی کمزوریاں, اب کوئی جتنا طاقتور بھی ہو, میں نے یہ دیکھا ہے, وجودی طور پر طاقتور ہوتا ہے اور ذہنی طور پر بچہ ہوتا ہے, دل کمزور ہوتا ہے, ذرا سی بات آئے رونا شروع کر دے. ایک بندہ ہے وہ دلیر ہے, وہ دلیری اس کے کچھ کام نہیں آتی چونکہ اس کے وجود کی اتنی معذوری ہے کہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کریم کی اپنی تقسیم ہے. لیکن مخلوق جب خدائی کا دعویٰ یا خالق ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, یہ یقینی بات ہے کہ اس کے نہاں خانہ دل میں یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ مخلوق ہے, خالق نہیں. ہر پہلو ہر بات پر محتاج ہے, بہت بڑی بادشاہی ہے. اور بیمار ہو گئے تو حکیم کو بلاؤ, حکیم اس کے ملازم کی یا خادم کی حیثیت رکھ رہا ہوتا ہے, اور جو خدائی کا دعوے دار ہے اس وقت اس حکمت کا محتاج ہو جاتا ہے. تو اپنی ہی زندگی ایسی شہادتیں دیتی ہے کہ بندے کو یہ خوب معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں درست نہیں ہے. اس آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں یہ بات ایک پہلو سے ہمیں یہ بات بھی واضح ہوگی. تو اے مخاطب, کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے پروردگار کے بارے میں مباحثہ کیا کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی, یعنی اللہ نے اسے سلطنت عطا فرمائی, اور وہ بجائے شکرانے کے اللہ کے پیغمبر سے بحث اور مباحثہ کر رہا ہے, تکرار کر رہا ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, اور جب یہ بام گفتگو ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت حق دی, اس نے انکار کیا, اس نے دلیل مانگی کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس جس رب کی آپ بات کرتے ہیں, جس خدائی کی آپ بات کرتے ہیں, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے, ربی الذی, وہ پروردگار ہے جو زندہ کرتا ہے, یحیی و یمیت, اور مارتا ہے. اب زندہ یعنی زندگی دینا اور موت دینا, یعنی ابتدا اور فنا. زندگی اور موت کو صرف بالعموم آپ دیکھیں گے تو کوئی سانس لے رہا ہے, اس کی سانس ٹوٹ گئی, بات یہاں نہیں. اس حیات کا, اس زندگی کا آپ غور فرمائیں, ایک وجود ہے, ایک ہونا ہے, اس ہونے میں پھر جو حیات ہے, اور پھر اس حیات کا اس سے ختم ہونا, اس کی روح کا قبض ہونا, اس کی جان کا قبض ہو جانا, پھر اس وجود کا واپس عدم ہو جانا. موت و حیات کی جب بات آپ کریں گے کہ اللہ کریم حیات عطا فرماتا ہے, تو وہ بات کلی طور پر آئے گی کہ تھا کوئی نہیں, اللہ نے اسے ہونا عطا فرمایا, اس ہونے میں اللہ نے اسے جان عطا فرمائی. اس کی جان گئی, اس کا ہونا ایسے کہ واپس خاک ہو گیا. تو یہ کلی معنوں میں لیں گے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے, جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اب جب زندگی کی بات آتی ہے تو آپ غور فرمائیں, زندگی کی رمق نہیں ہے. وہاں جہاں زندگی کی رمق نہیں ہے, وہاں سے وجود اور حیات بنتی ہے. پھر جس وجود میں حیات ہے, وہاں سے حیات کو انقطاع آتا ہے, وہی زندہ وجود واپس خاک ہوتے ہوتے ایسے ذرات میں تقسیم ہو جاتا ہے کہ یہاں پھر زندگی کی رمق نہیں رہتی. یہ اللہ کریم کی دست قدرت. تو یہاں فرمایا جب آپ نے کہ وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, قال انا احیی و امیت, اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. اب اس نے کیا کیا, چونکہ جب بادشاہ کے روبرو ایسے معاملات ہوتے ہیں تو بے شمار مخلوق دیکھ رہی ہوتی ہے, اور جسے معلوم ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو اس دھوکے میں رکھوں, کوئی اس دھوکے سے نکل نہ جائے. آپ غور فرمائیں کہ قرآن کریم جب فرعون کا واقعہ بیان فرماتا ہے, فرعون کا زمانہ بعد کا ہے, لیکن اس واقعے کی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوروز کے دن جب مخلوق جمع ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے سامنے اس کا جادو نہ ٹھہر سکا, بلکہ جو جادو کر رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے, کوئی سحر کیا جاتا ہے, تو سحر کو ٹوٹنا چاہیے نا, جادو تو ہے, سحر ہو گیا کہ کہیں آنکھ کا دھوکہ ہو گیا, تو اس دھوکے کو ہٹنا چاہیے نا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عصا پھینکا تو وہ عصا اس کے وجود کو نکل رہا ہے, تو وہ جو انہوں نے آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا, بجائے اس کے ختم ہونے کے کلی وجود ختم ہو رہے ہیں, تو یہ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ کلی وجود ختم ہو گئے اور اٹھایا تو لاٹھی کی لاٹھی, وہ سارا کچھ کدھر گیا. تو فرعون نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو سمجھ تو اسے بھی تھی. اگر اسے سمجھ نہ ہوتی تو جب غرق ہو رہا تو اس وقت اس نے کیوں کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے خدا کو ایسا مانتا ہوں جیسا یہ کہتے ہیں؟ اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ آپ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں, آپ نے مل کر یہ سارا کچھ کیا ہے تاکہ ہم سب کو ہمارے ملک سے نکال دیں. تو جو اپنے بلائے گئے جادو تھے انہیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر. اب اس نے بھی اسی طرح ایک بھونڈی حرکت کی کہ مخلوق کو یہ بتانے کے لیے کہ قوت تو میرے پاس ہے, میں ہی خدا ہوں. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے, اس نے دو قیدی بلا لیے, دو قیدی بلائے اور ایک کو آزاد کر دیا, ایک کا سر اڑا دیا. اس نے کہا دیکھو میں بھی جس کو زندگی دیتا ہوں اسے زندگی دیتا ہوں, جسے موت دیتا ہوں میں بھی دے سکتا ہوں. اب جسے زندگی دینا کہہ رہا ہے اس کی حیات کیا یہ ہے؟ لیکن آمد الناس کے روبرو جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بالعموم لوگوں کا ذہن اس کے مطابق باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, بالعموم ذہن. جب آپ بالعموم ذہن دیکھتے ہیں تو جو ذہانت کا درجہ ہے وہ اعلیٰ نہیں ہوتا, وہ کمزور پہلوؤں پر ہوتا ہے. عامیانہ گفتگو جو ہے اس میں بندوں کو بہت موٹیویشن دی جاتی ہے یا ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے. ہم آج نہیں دیکھتے, جہاں کوئی بات کرتا ہے وہ پاکستان قوم یہ ہوگا, ایسا کریں گے, میں یہ کر دوں گا. اب اس سے بندہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ کوئی جو دعویٰ کر رہا ہے, کوئی ہیں حکمران یا جو حکمران رہے ہیں یا جو حکمران ہونے کے دوڑ میں لگے ہیں, کسی ایک سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جو کہہ رہے ہو یہ میں کام کروں گا کیسے کرو گے, وہ نہیں پوچھتا. صرف ہم یہ کہتے ہیں ہاں اس نے کہا تھا وہ ہوتا تو یہ ہو گیا ہوتا. اور بھائی وہ ہوتا تو ہو گیا ہوتا تو اس کے بتانے میں کیا حرج ہے کہ میں کیسے کرتا, نام کو نہیں لیتا. کوئی حکومت وقت جو کام کر رہی ہے اس پر سارے اعتراض کر رہے ہوں گے, یہ کوئی نہیں بتاتا کہ درست کیا ہے. آپ غور فرمائیں کہ آمت الناس کو کھڑا کرنا اس کے لیے کیا درکار. اس نے بھی وہی کہا کہ دیکھو جی, اب عام بندے نے تو کہا جی ایک زندہ ہے اس کو چھوڑ دیا, اس کے اختیار تھا, مارنا چاہتا تو مار دیتا, حالانکہ یہ موتوا یاد ایک ذرے سے وجود تک اور اس ذرے کے ہونے کا, کیونکہ اس ذرے کا ہونا بھی ذاتی اختیار نہیں ہے, اسے ذرہ ہونا بھی اللہ نے عطا فرمایا. اب وہاں تک سوچو نا, اتنے تحقیق سوچو نا. وہاں سے جب بندے کی حیات آتی ہے اپنی تخلیق دیکھو, ایک نطفے پہ جب اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں تو بات ابتدا اس سے پہلے جاؤ نا, وہ کہاں پیدا ہوا, کس وجود میں پیدا ہوا, اور اس وجود کو کیسے اس نے پیدا فرمایا, اس وجود نے کہاں کہاں سے خوراک حاصل کی, اور وہ خوراک کیسے اس کے وجود کا حصہ بنی, کون سی خوراک کا حصہ اس نطفے کی طرف گیا, کون سی خوراک کا حصہ وہ اس کی وجودی طاقت کو بنا, وہ ایک ایسی تحقیق ہے کہ دماغ گھوم جائے گا, سمجھ نہیں آئے گی بات. تو اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے پہلے کیا ہے وہ جانتا ہے, ان کے بعد کیا ہے وہ جانتا ہے. ہر شے کو اس کی ذات نے احاطہ کیا ہوا ہے, اور وہ بےمان کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں بھی موت و حیات کا مالک ہوں, ایک کو میں نے زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو میں نے مار دیا. اب یہ عامت الناس میں جب عمومی بات ہو رہی ہوتی ہے, یہی پہلو مناظر میں بھی ہوا کرتے تھے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ ادیان باطلہ کے مقابلے میں بہت مضبوط مناظر تھے اور آپ کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا تھا. اب وہاں جب دلائل کی بات ہوتی تھی تو انتہائی تحقیقی حصوں پر, اس پہلو پر بات نہیں ہوتی کہ عام آدمی جو سن رہا ہے وہ کوئی عالم فاضل ہے, اس کے لیے بالعموم گفتگو کے پہلو چاہیے ہوتے تھے. اور ابو جی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مزاج ہے, اگلے نے سوال کر دیا آپ جواب میں لگ گئے, وہ فرمایا کرتے تھے یہ مناظرے کی صورت کمزور ہے. اگلا ایک سوال کرو, جواب دیتے تین سوال واپس کر دو تاکہ وہ اپنے جواب میں الجھے. تو اسی طرح اب یہ بےمان جو ہے, اس نے دو قیدی بلائے, ایک کو کاش سے چھوڑ دو, ایک کو کاش کی گردن اڑا دو, کہا دیکھو میں بھی تو موت و حیات کا مالک ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر. اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہیں, اور حق کے ساتھ اللہ کریم کی ذات ہوتی ہے. حالاں پہلی بات موت و حیات کی عموم نہیں ہے, بڑی خصوصی بات. جس دار فانی میں رہتے ہو اس کی ابتدا انتہا بھی تو ہے نا, کسی ایک شے کی نہیں, کل جہان پر یہ بات اطلاق کرتی ہے جو میں نے موت و حیات کی آپ کے سامنے عرض کی. عام بات نہیں, بہت بڑی بات. لیکن اس نے اس کے مقابلے میں ایک بدھی حرکت کی, عامت الناس پر اس نے اپنا آپ ثابت کرنے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے, پس تو اس کو مغرب سے لے آ. فبوہت اللذی کفر, تو اس پر کافر متحیر رہ گیا, حیران رہ. اب یہ وہ آیہ کریمہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ موذی جانتا تھا یہ کہ اللہ کے حبیب ہیں, یہ خلیل اللہ ہیں, یہ وہ موذی جانتا تھا. اب آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اس بات پر متغیر ہو جانا اور جواب نہ دینا, کیا وہ کنزین تھا جو اتنی بادشاہی چلا رہا تھا؟ متکبر ہونا, فسادی ہونا ایک بات, اس سارے نظام کو چلانے کے لیے کچھ تو چاہیے نا, اسے چالاکی کہہ سکتے ہیں, دانش نہیں کہہ سکتے, لیکن چالاکی کے لیے بھی کوئی عقل کا استعمال تو چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب اسے معلوم ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں تو اس رب کے ماننے والا ہوں جو سورج کو, اب سورج وہ ہے جسے وہ پوچھتے تھے, مشرق سے لاتا ہے پس تو اس کو مغرب سے لیا. اب وہ ایسا تو نہیں تھا, چالاک تو تھا, بادشاہی چلانا آسان کام نہیں ہے کہ مخلوق راضی بھی رہے, مخلوق پر گرفت بھی رہے. اور جتنی بادشاہیاں میں نے دنیا داری کے حوالے سے دیکھی سنی ہیں یا تاریخ پڑھی ہے, اس کی صورت یہ ہو جاتی ہے کہ بادشاہ اکیلا رہ جاتا ہے, اس کا ہوتا کوئی نہیں, بندے کا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے نا اہل عیال کا, تو بیویاں بچے وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسے کچھ ہو تو مجھے کچھ ملے, اگر مجھے نہیں دیتا تو اسے میں ہٹا دوں. آپ تاریخ نہیں دیکھتے بادشاہوں کی, وہ ایسے ہی ایسا دیکھنے میں تو لگتا ہے نا بڑا کمال ہے, اس کا ہوتا, بادشاہ کا کوئی نہیں دوست ہوتا, اس کو کوئی رشتہ نہیں رہتا, اس لیے کہ جو اس کے مفاد کے سامنے آتا ہے وہ اسے پاؤں کے نیچے رون دیتا ہے, اور جو اس کے گرد ہلکا ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے اس کی گردن کٹوانے تک سے بھی گریز نہیں کرتے. ہر ایک بادشاہی کے اس میں لگا ہوتا. تو اس نے جب یہ سنا تو متحیر رہ گیا. اب اس میں کیا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے ابھی, اس نے یہ نہیں جواباً کہا کہ پہلے کا جواب میں نے آپ کو دیا, اس دعوے کا جواب آپ خود دیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا حکم ہے, بدلے میں تو اپنے اللہ سے کہے کہ اسے مغرب سے مشرق کر دے. یہ نہیں اس نے, کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ خلیل اللہ ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ فانی ہے, وہ مخلوق ہے, خالق نہیں ہے. اس ساری مخلوق کے روح برو اللہ کے حبیب نے دعا کی اور اللہ قریب نے سورج کو الٹ دیا, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو ساری بنی بنائی بات ضائع ہو جائے گی. ساری بادشاہی چلا رہا ہے تو اتنی ساری بات نہیں کہہ سکتا تھا, نہیں کہا اسے معلوم. ابھی جاہل سے کسی نے کہا کہ اتنے طاقتور ہو, ذہین ہو, اتنے سردار جمع ہو, اتنی ساری قوت ہے, ایک فرد اسے تم قابو نہیں کر سکتے, اور حل کوئی نہیں, تو اسے مٹا نہیں سکتے نا. اس نے یہ کہا, اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کر گزرنے کو تیار نہیں ہیں؟ تم کہا کرتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہم کرنے سے قاصر ہیں, وہ اللہ کا نبی ہے, اللہ اس کی حفاظت فرمائے. کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا نبی ہے؟ کہا ہاں. مانتے کیوں؟ انہوں نے کہا مانا تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی؟ یہ ایسے بدبخت. اب آپ بدبختی کو دیکھیں کہ وہ موذی جو شیطان ہے, عبادت کرتے کرتے فرشتوں کی جماعت میں پہنچا, اور انکار جو کر رہا یہ مان رہا ہے کہ مالک بھی تو ہے, خالق بھی تو ہے, اسے بھی تو نے پیدا فرمایا, مجھے بھی آگ کی لو سے تو نے پیدا فرمایا. یہ اس نے اس انکار کے ساتھ بھی مانا. جانتا حق جانتے ہیں اپنی جو انا ہے, اپنا جو نفس ہے, اپنا جو تکبر ہے, وہ اتنا بڑا بھاری پتھر ہے کہ وہ ڈبو دیتا ہے. اس موذی نے اپنے تکبر میں کہا میں تو آ رہا ہوں, میں سے کیوں سجدہ کروں؟ بات مٹی یا آگ کی تھی یا بات اللہ سونے کے حکم کی تھی؟ تو اسی طرح یہ موذی بھی جانتا تھا کہ یہاں اگر میں نے یہ بات کی कि ये जो निजाम चल रहा है मैं तो दावेदार हूं, अगर आप समझते हैं कि मैं दावे में गलत हूं तो इस निजाम को उलट दें। उसने नहीं कहा, गुंग हो गया, नहीं कहा। जवाबन अगर ये पहले का वाक्या है तो सारी बहस के बाद फिर ये कोशिश की गई कि आपको आग के हवाले किया जाए, आग में फेंका जाए। तो वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह गलत कारों की रहनुमाई नहीं फरमाते, यानी रहनुमाई जो मिन जानिबिल्लाह नसीब होती है वो हक पर होने वालों को नसीब होती है। ये जो बदबخت होते हैं ना, बदबختی करते हैं, जुल्म करते हैं, इनके काम भी बुरे होते हैं, इनके काम का भी कुछ सर पैर नहीं होता। आप गौर फरमाएं, इस्लामी अहकामात पर जितने एतराज़ उठाए जाते हैं, आप उनके हुलिये देखें, आप उनके काम देखें, अमूमी मौक़िफ़ देखें, उनकी ज़ाती ज़िंदगी देखें। अब आजकल ज़ाती ज़िंदगी तो रही कोई नहीं, हर एक की ज़िंदगी अवामी हो गई है। मैं कब खुश हूँ, मैं कब रो रहा हूँ, मैं कब हंस रहा हूँ, कब क्या कर रहा हूँ। हम सब की दुनिया जो है वो एक ऐसी जगह पर पहुँच चुकी है कि हम बड़े खुश होते हैं कि मैंने ये किया, मखलूक देख रही है, और जब उस मोबाइल को या सेट को ऑफ़ कर दो तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। वो सारा जहान, बैटरी बंद हो गई, ख़त्म हो गई, जहान ही बंद हो गई। तो आप देखें, अब किसी की तो वो ज़िंदगी रही कोई नहीं कि वो ये कहे कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी। तो जितने तरादात कर रहे होते हैं इनकी ज़िंदगियाँ देखो, हुलिये देखो, इनके आमाल देखो, इनके किरदार देखो। एतराज़ भी बोधा होगा और अपना किरदार भी, उसमें भी तवाज़ुन नहीं होगा। हुलिये देखो इनके, कहीं आपको तवाज़ुन नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो जहाँ तवाज़ुन है, जहाँ अदल है, वहाँ एतराज़ कर रहे हैं। तो अदल पर जहाँ एतराज़ होगा वहाँ अदल होगा कब, यकीन ही बात है उनकी वैसी। तो अल्लाह करीम, वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह गलत कारों की रहनुमाई नहीं फरमाते, यानी अल्लाह की तरफ से जो रहनुमाई है वो हक वालों को नसीब होती है। अल्लाह जल्ला शानू हक पर कायम रहना जो है ये नसीब फरमाए, हमें अपनी ज़िंदगियों में हक जो है उसे इख्तियार करने की, उस पर कायम रहना नसीब हो। छोटे छोटे मामलात, एक एक बात गौर फरमाया करें। भले आप कदम उठा रहे हो, भले आप निगाह उठा रहे हो, भले आप कलाम कर रहे हो, भले आप समात कर रहे हो, कोई वजूदी हरकत हो, कोई फैसला हो, देखा करो अल्लाह करीम ने क्या फरमाया और मैं क्या कर रहा हूँ। इबादात का हसूल क़ुर्ब इलाही, रज़ाए इलाही, अगर ये नहीं है कि अल्लाह की रज़ा में बंदे की रज़ा दाखिल हो जाए, ढल जाए उसमें, तो फिर और क्या है। इसलिए रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों से निकलोगे तो फिर जगह जगह जाल बुन रहा होगा शैतान, अपना नफ्स बेशुमार तरगीब देगा, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, फलां के पास ये क्यों है, मेरे पास ये क्यों नहीं, जो है ये क्या है जी, जो नहीं है वही होना चाहिए। बेशुमार अंदर भी गुफ्तगू होती है और बेशुमार हमारे मामलात भी होते हैं, घर में अहलोयाल, बीवी बच्चे, अजीज़दारी, दोस्त अहबाब, कारोबारी हयात, जहाँ मुलाजमत करते हो, जिस महल्ले आबादी में रहते हो, उसमें ये क्यों ना हम ख्याल करें वो काम किया जाए जो अल्लाह ने पसंद फरमाया। यहाँ जहाँ फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह गलत कारों की रहनुमाई नहीं फरमाते, तो जो अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई है उस पर हम अमल पैरा हैं या नहीं, ये क्यों नाम देखें। और मैं नहीं समझता कि कोई जो अल्लाह करीम के हुक्म पर चल रहा हो उसे कोई नुकसान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे मोमिन के हर दो पैरू, दीन और दुनिया, हर दो पहलू उसकी तामीर हैं, اس کی بہتری کا سبب بنتے ہیں. یہ مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں, چونکہ وہ دنیا کا جو کام کرتا ہے وہ دنیا کا کر کے نہیں کر رہا ہوتا, وہ بھی آخرت کو دیکھ کے کر رہا ہوتا. تو جو عبادات کر رہا ہے, عبادات دینی اعمال کر رہا ہے, جو دنیاوی امور اختیار کر رہا ہے, انہیں بھی وہ آخرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے اس کا دین بھی دنیا ہوتی ہے. کیوں؟ وہ اپنی عبادات کے بدلے میں دنیا مانگ رہا ہوتا ہے. اور بندہ مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دنیا کے امور میں بھی آخرت کی تعمیر جو ہے چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ کریم حق کے ساتھ جو ہے اللہ کریم اسے قوت بھی بخشتے ہیں, استقامت بھی دیتے ہیں, اپنی رحمت دیتے ہیں. تو اپنے اللہ کریم سے آسانی بھی مانگیں, اللہ کریم سے توفیق بھی مانگیں, اللہ کریم سے استقامت بھی مانگیں. کسی کو بتانے جانانے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. جس کا حکم ہے وہ نیاں خانے دل تک جانتا ہے کہ تو کیوں بول رہا ہے اور کیا بول رہا ہے. وہ بھی جانتا ہے کیا بول رہا ہے, کیوں بول رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, کیوں کیا ہے اور کیا کیا ہے یہ وہ خوب جانتا ہے. اپنے اللہ کے روبرو ہیں, اس کیفیت اور حال کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.